سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنی ہے؟ تکبیر کہنا سنت ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر یعنی مختصر اللہ اکبر اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ کسی نے لکھا ہے بھائی کی لنگ کی سرجری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور سرجری کو کامیاب فرمائے، ہر طرح کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ Is it sunnah for مہندی؟ عورت کے لیے ناخن پر مہندی لگانا سنت ہے یا نہیں؟ اس کی ترغیب آئی ہے احادیث میں کہ عورتوں کو مہندی لگانی چاہیے۔ ایک تو شوہروں کے لیے زینت اختیار کرنا ویسے بھی اس کی ترغیب آئی ہے، تو گھر میں عورت اس طرح ہو کہ کچھ نہ کچھ زینت کی کوئی چیز ہو تو مہندی ناخن پر لگانا یا کسی جگہ مہندی لگانا، ہاتھ و ہاتھ پر کسی جگہ کی مہندی لگانا، جس سے عورت کے ہاتھ میں جو زینت ہے وہ نظر آئے، تو وہ اس کی ترغیب آئی ہے حدیث میں۔ اس کو ہم بہتر کہہ سکتے ہیں، مستحسن، اچھا عمل کہہ سکتے ہیں کہ اچھی چیز ہے جس کی ترغیب آئی ہے۔ بعض عورتوں کے لیے اس کی تاکید زیادہ بیان کی گئی ہے، اور عموم کے اعتبار سے یہ ہے کہ ترغیب ہے، کرنا چاہیے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن نہ کرنا کوئی خلاف سنت نہیں ہے، کوئی نہیں لگاتا تو خلاف سنت نہیں ہے، لیکن کرنے کی ترغیب آئی ہے، اچھا ہے۔ بعض ہو سکتا ہے بعض خواتین کے ہاتھ ذرا بھاری ہوں، مردانہ معلوم ہوتے ہوں، تو ان کے لیے زیادہ ترغیب ہے کہ وہ اور زیادہ اس چیزوں کا اہتمام کریں، جس سے ان کے عورتوں میں، جس سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ زنانہ اور عورتوں والے ہاتھ معلوم ہوں۔ بعض حدیثوں میں ترغیب جو تاکید زیادہ آتی ہے وہ ان عورتوں کے لیے زیادہ تاکید ہے، ورنہ عام حالات میں ایک اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک اور سوال ہے، ایک شخص جو بہت پابندی سے علی مرزا کو سنتا ہے، تو ہم اس کو کیسے روکیں؟ بہت سے اچھے لوگ بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ یہ خاص بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کل تو چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر طرح کے لوگ اچھے اچھے لباس میں، ہر طرح کے لباس میں آ جائیں گے اور دینی بات کریں گے اور ظاہری لحاظ سے دلیل کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ جن اداروں پر، جن علماء پر ہمیں اعتماد ہے، اگر وہ کسی کو معتبر کہیں تو اس کے مطابق انسان عمل کرے، ان کی بات سنیں، اور جن کو وہ معتبر نہ کہیں تو ان کی بات نہ سنیں۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، ورنہ انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایک بنیادی چیز ہے۔ محمد علی مرزا جو مشہور ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، یہ علی مرزا ہے جو بھی اس کا نام ہے، انجینئر علی مرزا کے نام سے، یہ انجینئر کے نام سے جو مشہور ہے، اس کی بہت سی غلط باتیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے موافق نہیں ہیں۔ ان کی رائے ہوگی، جو بھی ان کی رائے ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے باقاعدہ، کوئی محقق نہیں ہے، ان کی باتوں میں بہت سی وہ باتیں ہیں جو اہل حق اور اہل سنت کی باتوں سے ہٹی ہوئی ہیں، اور بلکہ ہمارے علماء نے کوشش کی کہ ان سے بات کریں تاکہ صحیح غلط کی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ایک ضروری بات ہے، جس شخص کو کسی ادارے پر، بڑے بڑے ادارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں بڑے بڑے ادارے ہیں، علماء ہیں، جن کو وہ علماء معتبر قرار دیں ان کی بات سنیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ان حضرات کی نظر میں جو معتبر نہیں ہیں، تو پھر ان کی باتوں کا اعتبار نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک اپنے اپنی مرضی سے جس کی چاہتا ہے سنتا ہے، تو اس وجہ سے وہ غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ تورات کا نسخہ ان کو مل گیا جو عربی میں لکھا ہوا تھا، بہت خوش ہوئے اور اس کو پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ مل گیا ہے، بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ بس یہ آپ کی ناراضگی صحابہ کے لیے تنبیہ تھی کہ نہیں، ٹھیک ہے، جس چیز، حالانکہ تورات ہے لیکن چونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنا صحیح کتنا غلط ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بس منع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ابھی موجود ہوتے تو میری اتباع کرتے، تم میرے ہوتے ہوئے تورات جو کہ تحریف ہو چکی ہے اس پہ جا رہے ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صحیح غلط کو پہچانے اور صحیح لوگوں کی بات سنیں، غلط لوگوں کی باتوں سے بچے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے خاص طور پہ ان فتنے کے دور میں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ چاہے جو لوگ جب دوسروں کو غلط نہ کہیں, ضرورت نہیں کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں یا ہمیں پتہ ہو کہ ان کی کون سی بات غلط ہے. جن لوگوں کو ہمارے علماء معتمد کہیں ان کی بات پر اعتماد کریں, جن کو ہمارے علماء کہتے ہیں معتمد نہیں ہے تو بس چھوڑ دیں, نہ ان کی برائی میں پڑے نہ اس کی ان کی غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں اور نہ زیادہ تحقیق میں جائیں. بس ٹھیک ہے اگر ان پر اعتماد نہیں ہے, ان کی باتیں معتبر نہیں ہیں تو پھر ان کی باتیں نہ سنیں. کچھ پتہ نہیں ان کی صحیح باتوں کے ساتھ کون سی غلط بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور پھر ہمارے ذہن میں بھی اشکالات ہو جائیں, ہم بھی اہل حق سے کہیں دور نہ نکل جائیں. یہ بہت بڑا آج کل کا فتنہ ہے کہ انسان ہر طرح کی باتیں سننے لگ جاتا ہے اور پھر غلط راستے پر چلا جاتا ہے. ایک اور سوال ہے, کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ حلال نیل پالش کوئی چیز ہے؟ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک کمپنی نے ایسی نیل پالش بنائی تھی, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نیل پالش اگر لگاتے ہیں تو اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے. تو گویا مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسی نیل پالش ہے کہ جس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے تو وضو میں اگر وضو کریں گے تو اس کا وضو ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اس کو حلال نیل پالش کہا گیا کہ یعنی وضو بھی ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح طور پر ثابت نہیں ہو سکی کہ نیل پالش لگانے کے بعد وہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کا تجربہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لگایا کسی یہ کارڈ بورڈ پر اور پھر اس پر نیل پالش لگانے کے بعد پانی رکھا تو کارڈ بورڈ تھوڑا سا گیلا ہو گیا. اب ہلکی سی اگر رطوبت ہلکا سا گیلا پن اگر نیچے آ گیا تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے وہ کافی نہیں سمجھا جائے گا اصول اعتبار سے دیکھیں. بہرحال شبہ ہے, شک کی بات تو ہے, تو اس وجہ سے اگر بعض علماء نے صحیح بھی کہا ہے لیکن دوسری طرف بعض علماء اس کو صحیح نہیں بھی کہتے, انسان احتیاط کرے وہی اچھا ہے. کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ والی نیل پالش لگائے کو اور تو وہ نیل پالش لگا لیں اور کسی نے ہمیں دیکھا اچھا یہ تو یہ لگاتے ہیں اور نیل پالش کا رواج ہماری عورتوں میں عام ہو جائے. میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ کمپنی تو اب بند ہو گئی, تو اب عورتوں میں ایک چیز کی عادت عام ہو جائے گی نیل پالش لگانے کی, کمپنی وہ نیل پالش بننا بند ہو گئی اور اب آئندہ جب عادت ہو گئی تو اب غلط والی جو جس میں جو بالکل بالاتفاق جس سے وضو نہیں ہوتا وہ بھی عورتیں لگانا شروع کر دیں گی. ان چیزوں سے بچے رہنا ہی زیادہ اچھا ہے, اس کو عام نہ کیا جائے اور اس کو پھیلایا نہ جائے. سوال یہ ہے کیا مغرب کے وقت کیوں باہر نہیں رہ سکتے؟ مغرب کے وقت بڑوں کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ جب رات جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت جنات و شیاطین ہر طرف پھیلتے ہیں. اب جہاں تک بڑے ہیں وہ تو چونکہ اس کا ان کا تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ مثلا مختلف اوقات میں آیت الکرسی پڑھ لی, کچھ پڑھ لیا, پاکی کا خیال رکھ لیا, تو وہ تو محفوظ رہتے ہیں. لیکن بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں چونکہ بیچارے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ وہ اس لیے کہ ان کو ظاہر اذکار وغیرہ تو کوئی پڑھتے نہیں, آیت الکرسی پڑھنے آتا نہیں, نہ وہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کے پاس پورا پاکی کا اہتمام ہوتا ہے کہ ناپاکی وغیرہ بھی کپڑوں پر کبھی لگ جاتی ہے, کبھی بچوں کے یعنی کوئی گندگی وغیرہ بھی لگی ہوگی, اور جنات و شیاطین وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو اس لیے خاص طور پہ بچوں کو ایک تو یا تو گھر کے اندر رکھیں یا اگر باہر ہیں تو کوئی حرج نہیں, یعنی کہ مغرب کے وقت باہر رہ ہی نہیں سکتے, لیکن اپنے قریب رکھیں یا گھر کے اندر رکھیں, اکیلا باہر نہ چھوڑیں مغرب کے وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت. پھر رات جب دیر ہو گئی اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے, یہ شروع رات کی بات ہے, حدیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. ہاں یہ ایک پرانا فتنہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ڈریس کوئی چیز نہیں ہے, اسلامی لباس کوئی چیز نہیں ہے. یہ پرانا فتنہ ہے, بہت پہلے چلا تھا اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ لکھا گیا. تو حاصل یہ ہے کہ اسلامی لباس ایک مستقل اصول ہے, رمضان میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اسلامی لباس ایک مستقل اصول ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص لباس جو ہے وہی اسلامی ہے, لباس کے بارے میں اسلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں میں رہتے ہوئے اگر کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ اسلامی لباس ہے، یا اس کو ہم کہیں گے یہ افضل اور مسنون لباس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لنگی اور چادر ہی سنت ہے یا کرتا یا جبہ۔ اصول ہیں جس کی ہم نے تفصیل شمائل ترمذی جب پڑھی تھی تو وہاں لباس میں ہم نے تفصیل کی تھی۔ بہرحال اس پر بہت کچھ لکھا ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں استنجا تک کے آداب لباس کے کیسے نہیں ہوں گے۔ تو اسلام کامل، جو کہتے ہیں اسلام کامل نہیں ہے وہ ان کا قصور ہے، اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ جب استنجا کے آداب ہیں تو ظاہر ہے استنجا جانے کے، استنجا نکلنے کے اور سونے کے اٹھنے کے، تو لباس کے آداب کیسے نہیں ہوں گے؟ لباس کے احکام بھی اسلام میں بیان کیے ہیں۔ ہر حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں کتاب اللباس مستقل ایک عنوان کے طور پر محدثین بیان کرتے ہیں۔ تو اسلام میں لباس کے احکام ضرور بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام میں لباس کا کچھ نہیں ہے، انسان جو چاہے جس ملک میں رہتا ہو وہاں کا لباس پہن لے، یہ غلط ہے۔ ایک اور سوال ہے، پرانے قرآن ہوں، ان کے کاغذات، دعا وغیرہ کے کاغذات ہوں تو بے ادبی سے بچانے کے لیے ان کو جلانا ٹھیک ہے؟ عام طور پر اگر کوئی ایسے کاغذات ہوں جس میں کچھ اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی اس طرح کی باتیں، مبارک باتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوں، دینی باتیں وغیرہ، تو ان کو تو جلانے کی اجازت ہے۔ لیکن قرآن کریم کے صفحات کا چونکہ انتہائی ادب اور احترام کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو جلانا بھی ایک طرح سے بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے سب سے اچھی صورت تو یہ کہ انسان کہیں ایسی کوشش کرے کہ کوئی، اگر ہر جگہ ہر علاقے میں اگر مسجد والے اگر اس کا انتظام کر لیتے ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن آسان کام نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ رکھ لیں کہ جہاں پر اس علاقے کے لوگ قرآن وغیرہ پرانے ہوں وہ جمع کر لیں اور دفن کر دیں۔ سب سے اہم کام ہمارے ملکوں میں تو آسان ہے، ان ملکوں میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں لوگوں کا آنا جانا اوپر چلنا نہ ہو۔ وہ نہ ہو سکے تو دوسری صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کہیں سمندر وغیرہ میں ڈال دیں، جہاں پر وہ اندر جا کے وہ اس کے اثرات مٹ جائیں، اور یعنی تحریر بھی مٹ جائے، اس کی رائٹنگ وغیرہ مٹ جائے گی اور کاغذات اندر ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر آخری درجے میں، ان ملکوں کے لحاظ سے آخری درجے میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے، شریڈ کر دے اور پھر اس کو جلا دیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مناسب صورت ہوگی۔ کوشش یہ کریں کہ پہلے دو درجوں میں سے کسی پر عمل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔